شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوران حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطع عرض. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. میرے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کے خادم ریحان طاہر بھائی کے اشعار ہیں، جو کہ حضرت مولانا فرحان صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں. ریحان طاہر بھائی جو حضرت والا دامت برکاتہم کے پرانے خدام میں سے ہیں اور اشعار کہتے ہیں، اور ان کے اشعار جو حضرت اثر صاحب دامت برکاتہم جو ہیں ان کو بھی دکھائے ہوئے ہیں. حضرت والا دامت برکاتہم کی جو صحت ناساز ہے کچھ دنوں سے، اس کے اوپر اشعار ہیں، دعائیہ اشعار ہیں.
جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. درد کا نام و نشاں تک نہ رہے کچھ باقی، درد کا نام و نشاں تک نہ رہے کچھ باقی، دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے. آمین. دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے. درد کا نام و نشاں تک نہ رہے کچھ باقی، دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے. جلوائے شیخ دکھا
قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔ ڈال مرشد کی دواؤں میں بھی تاثیر شفا، ڈال مرشد کی دعاؤں میں بھی تاثیر شفا، ڈال مرشد کی دواؤں میں بھی تاثیر شفا، ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی القا کر دے۔ آمین۔ ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی القا کر دے، ڈال مرشد کی دواؤں میں بھی تاثیر شفا، ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی القا کر دے، جلوہِ شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔ چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت، چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت، بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے، بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے۔ چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت، بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے، جلوہِ شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔ شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا، شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا، سر پہ تادیر میرے شیخ کا سایہ کر دے، سر پہ تادیر میرے شیخ کا سایہ کر دے۔ شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا، سر پہ تادیر میرے شیخ کا سایہ کر دے، جلوہِ شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔
مقطع
درد دل شیخ کا کر نشر جہاں میں یا رب، درد دل شیخ کا کر نشر جہاں میں یا رب، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے۔ درد دل شیخ کا
کر نشر جہاں میں یا رب، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے، جلوہ شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔
حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث،
دل کی نگری کے اندھیروں کو مٹا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، دل کی نگری کے اندھیروں کو مٹا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، پرتو شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب، پرتو شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب، آب رحمت سے میری جان کو نہا لینے دو، آب رحمت سے میری جان کو نہا لینے دو، پرتو شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب، آب رحمت سے میری جان کو نہا لینے دو، دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، دیکھوں تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو، دیکھوں تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو، پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے دو، پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے دو، دیکھوں تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو، پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے دو، دیکھوں تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو۔
بتوں سے مراد تمام گناہ، لڑکوں کا عشق، لڑکیوں کا عشق، گندی فلمیں، ایسی ساری شکلیں، ایسی جارے جو ہیں، وہ نقشے جو اللہ پاک سے دور کریں، غیر اللہ جو ہیں، یہ سب بتوں میں شامل ہیں۔
دیکھوں تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو، پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے دو، درد دل شیخ کے در سے تو عطا ہم کو ہوا، درد دل شیخ کے در سے تو عطا ہم کو ہوا، ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے دو،
ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے دو، دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، نشہ بڑھتا ہے شرابی جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شرابی جو شرابوں میں ملے، مائے مرشد کو مائے حق میں ملا لینے دو، مائے مرشد کو مائے حق میں ملا لینے دو، دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو، رخ تابہ سے چراغوں کو جلا لینے دو، ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا، ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا، باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے دو، باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے دو، خون حسرت میں ہے ایمان کی حلاوت یارو، خون حسرت میں ہے ایمان کی حلاوت یارو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے دو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے دو، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ناصر ان کو رو رو کے منا لینے دو، ناصر ان کو رو رو کے منا لینے دو، دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو، رخ تابہ سے اجالوں کو بڑھا لینے دو،
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، حضرت والد صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے حاضر ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتری آئی ہے، تو دعا فرمائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. 22 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 14 اکتوبر 1998 بروز بدھ بعد مغرب ملاوی جھیل کے کنارے، بخشش عبادت سے نہیں رحمت سے ہوگی، بخشش عبادت سے نہیں رحمت سے ہوگی. ایک سبق دیتا ہوں کہ یاد رکھو جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ میرے پاس بہت عبادت کا مال ہے تو فوراً شیطان سے کہو دور ہو جا مردود، میں اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں کھاتا بہی نکالوں. وہاں سب اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے جبکہ ہماری عبادت محدود ہے. 80 سال کی جنت مل سکتی ہے. جب 80 سال پورے ہو جائیں گے تو بتاؤ قانوناً 80 سال کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو جنت دیں گے، چاہے کوئی 40 سال میں مرے یا 60 سال میں مرے. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی رحمت سے کام بنے گا. حضرت والد صاحب کے حکم سے جب جمعے کا بیان ہوا تھا تو اس میں حدیث شریف سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی بھی، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی؟ فرمایا میری بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. حضرت والا نے فرمایا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جتنی سال کی محنت ہے، جیسے حضرت والا نے فرمایا 80 سال کی عبادت کی، 40 سال کی عبادت کی، اب وہ پوری عبادت ہو گئی، پورا حساب مل گیا، اب جاؤ جنت میں، اب جاؤ نکلو یہاں سے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئے، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. طاقت سے زیادہ عبادات کا نقصان اور اس کا علاج. ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، پھر مجھ سے مرید ہو گئے. ایک دن کہنے لگے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے اور بہت کمزوری معلوم ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رات 3 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا اب جبکہ تم نے مجھے پیر بنایا ہے تو میرے مشورے پر عمل کرو، عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور 2 رکعت تہجد عشاء کے وقت ہی پڑھ لو، پھر فجر تک خوب سو اور بس فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لو اور باقی وظیفہ وغیرہ سب ملتوی کر دو. پھر میں نے کہا آپ نے زیادہ وظیفے پڑھے ہیں اور ہیں بھی 80 سال کے کمزور بڈھے، تو بیماری کیسے نہیں بڑھے گی، چکر کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے میری بات مان لی اور 1 ہفتے کے بعد ہنستے ہوئے آئے اور کہا کہ صاحب اپنا تو چکر آ رہے ہیں، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ دل کی دھڑکن زیادہ ہے اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا قرب مل رہا ہے، حالانکہ نفل اعمال کم کر رہا ہوں، کیونکہ شیخ کی بات ماننے سے اللہ کا راستہ طے ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے اس خوشی میں مجھے 100 روپے ہدیہ دیے کہ بغیر علاج کے اچھا ہو گیا. حضرت والا نے فرمایا کہ 2 رکعت عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور 2 رکعت تہجد عشاء کے وقت میں ہی پڑھ لو. دوسری جگہ حضرت والا نے فرمایا کہ 2 رکعت سنت پڑھ کر اور 3 رکعت وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو تو انشاءاللہ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جاؤ گے. فرمایا افضل تو وہی ہے رات کو اٹھنا، لیکن اس زمانے میں نیند کم ہو رہی ہے، کاروبار کی پریشانیاں، نوکری پہ جانا ہے، اسکول یونیورسٹی وغیرہ جانا ہے. تو فرمایا کہ اگر رات کو اٹھتے ہیں تو سارے دن کے کام میں خلل ہوتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، چڑچڑا آدمی ہو جاتا ہے، ہر ایک پہ غصہ کرتا ہے. تو فرمایا اس زمانے میں ہم کمزور ہیں، اس لیے یہ تو آسان ہے کہ کم از کم تہجد گزاروں میں سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. شیخ کے مشوروں کی افادیت. میرے شیخ شاہ حضرت والا فرما رہے ہیں، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر کے مشورے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. اگر پیر کسی کا ذکر ملتوی کرا دے اور کہے کہ خانقاہ میں تم سب کے جوتے سیدھے کرو، سب کو چائے پلاؤ اور خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، وضو خانے میں جو بلغم ہے اسے صاف کرو، تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا. اللہ کا راستہ پیر کے مشورے سے طے ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ جو پیر کہہ دے بس ویسے ہی کرو. حضرت والے نے فرمایا کہ بعد میں حضرت والے جگہ فرمایا کہ لیکن جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جالی آ گئے ہیں، پیر کے بزرگوں کے روپ میں رہتے ہیں اور پھر شریعت کے خلاف بات کرواتے ہیں. فرمایا کیسے معلوم ہو کہ ہم صحیح جگہ پر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرو کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس بزرگ کو وقت کے اللہ والے، وقت کے مفتیان کرام، بڑے بڑے دارالعلوم ان کو مانتے ہیں. جب یہ بات تسلی ہو گئی، اب دیکھیں وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. وقت کے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر بدعت کی اور رسومات کی تعلیم نہیں دی جاتی، شرک کی تعلیم نہیں دی جاتی، شریعت کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. فرمایا اب ایسی جگہ پہ اعتماد کر لو، اب اپنی عقل مت لڑاؤ کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے. کیسے؟ یہ اعتراض کر لیے کتابیں یہاں کیوں رکھی ہیں، اعتراض ہو گیا، کتابیں یہاں کیوں رکھی ہوئی، اعتراض ہے، اب اس کو حل کرتے رہے. فرمایا جو دوسروں کے اعتراضات حل کرنے کی فکر کرتا ہے، بعض مرتبہ اس کو خود کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. ہم یہاں غرفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی آ جائے اعتراض کرنے کے لیے 100 چیزوں پہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن وہ اعتراض کیسے ہوں گے؟ ہر ایک کی مرضی، یہاں کتابیں کیوں رکھی ہیں، اصل یہ ہے کہ کہاں رکھیں آپ بتا دیں. فرمایا حضرت والا نے فرمایا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا کہ میرے شیخ نے میرا ذکر کیوں ملتوی کرا دیا، میرے شیخ نے مجھے تہجد پڑھنے سے کیوں منع کر دیا، میرے شیخ نے ایسا کیوں مشورہ دیا. فرمایا حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامن برکاتہم دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی ہیں، انہوں نے حضرت والد صاحب دامن برکاتہم سے فرمایا کہ شیخ مستحب کام سے بھی روک سکتا ہے، شیخ مستحب کام سے بھی روک سکتا ہے، فرائض سے نہیں روکے گا، واجبات سے نہیں روکے گا، سنت موقع ان سے نہیں روکے گا، جو باتیں حرام ہیں ان کے کرنے کا نہیں کہے گا، لیکن مستحبات سے روک سکتا ہے، اس کی نظر آئندہ آنے والی باتوں پر ہوتی ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ شیخ پہاڑ کے اوپر ہے، اس کو پتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، اور ہم پہاڑ کے اس طرف ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے. اب شیخ کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے مت آؤ، اس راستے سے آؤ، ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو راستہ بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم کبھی ٹریفک میں پھنستے ہیں، آج کل روزانہ لوگ پھنستے رہتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں سامنے سے کوئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آگے مت جاؤ، ٹریفک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے. اب وہ بیچارہ بتا رہا ہے کہ ٹریفک ہے، ہم نے بات مانی نہیں، ہم چلے گئے وہاں کا پھنس گئے، اب پریشان ہو رہے ہیں، کاش پہلے اس کی بات مان لیتے، کیونکہ وہ قریب ہے، وہ راستہ عبور کر کے آیا ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں ہم. اسی طرح شیخ اللہ تعالیٰ تک ہمارا نیک گمان ہے کہ ہمارے شیخ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب چکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر جان چھڑکتے ہیں، تو ایسا شیخ ہمیں کیوں بدعت کی بات بولے گا؟ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میرے پاس دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک بلا کا عالم ہو، زبردست قسم کا عالم ہو کہ جو بات دیکھے قرآن و حدیث کی ترازو میں پرکھ لے کہ یہ بات کس حدیث کے ذمن میں آتی ہے، کس آیت سے، کس تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کس صحابی کا عمل ایسا ہے ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے. دوسرا فرمایا کہ بلا کا عاشق ہو، شیخ کا عاشق ہو کہ میرے شیخ نے جو میں نے عرض کیا کہ اس پر وقت کے بزرگان دین اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے شیخ کا ان پر کتنا اعتماد تھا، جو حضرت والا کے جو والد صاحب کے پیر بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والاعظم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اعتماد تھا. جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، اب اپنی عقل نہیں لڑانی، اب اپنی عقل نہیں لڑانی. ایک فرمایا شیطان دل میں بار بار وسوسے ڈالے گا، دل میں برائیاں ڈالے گا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن شیخ ہوتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا دشمن شیخ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے شیخ سے تعلق قائم کر لیا اور اللہ اللہ کیا اور اللہ والا بن گیا، تو یہ ساتھ میں کئی لوگوں کا اللہ والا بنائے گا، پھر دنیا سے جائے گا. تو فرمایا کہ شیطان وہ دشمن ہو جاتا ہے اور اپنے شیخ کے لیے دل میں برائیاں ڈالتا ہے کہ دیکھو ایسا کیوں منع کر رہے ہیں، دوسرے لوگ تو اس کی اجازت دیتے ہیں، دوسرے لوگ تو منع نہیں کرتے. ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جتنا ہماری سانسیں ہیں اتنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ مثل ستارے کے، جس کی اقتدا کر لو گے، جس کی پیروی کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے. تمام صحابہ کہ میرے صحابہ جس کے راستے کی پیروی کر لی تم نجات پا جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 72، ایک روایت مطابق 70 فرقے آئیں گے، سب جہنم. 72 کا ہے نا، 72 فرقے آئیں گے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے وہ؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جو ان پر چلے گا وہ جنت میں چلے جائے گا۔ فرمایا اس دن میں بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو شخص قرآن پر عمل کر لے، حدیث پر عمل کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ جتنے بھی باطل گزرے ہیں، باطل فرقے گزرے ہیں، سب اپنے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کا کیا کیا عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا وہ نہیں دیکھتے، اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اس حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کا کیا عمل تھا؟ حضرت والے صاحب نے حضرت والے شعر پڑھتے تھے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب و منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ صحابہ نے کس طریقے پہ عمل کیا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جان دے دی۔ فرمائش ڈیٹ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس دریا میں چھلانگ لگاؤ، دیکھو تیرے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ وزیر نے چھلانگ لگا دی، باہر آیا بادشاہ نے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہ حضور غلطی ہو گئی، جی جزاک اللہ، کہ حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، پانی میں جانا تھا، کپڑے تو گیلے ہونے ہی تھے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ معافی کس چیز کی؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا، میرے کانوں نے وہ سنا کہ پانی میں چھلانگ لگاؤ، اب کپڑے گیلے ہو یا نہ ہو میرا کیا واسطہ اس سے۔ فرمایا ایسا شیخ سے تعلق ہونا چاہیے، حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ ابھی والد صاحب کا مضمون یہی چل رہا تھا کہ حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ فر شیطان جو ہے وہ بحتہ کے بعض لوگ جب والد صاحب کبھی سفر میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ہر وقت عافیت کے ساتھ مجلس فرماتے رہیں، لیکن جب کبھی سفر میں ہوتے ہیں تو عام طور پر میرا مزاج ہوتا ہے کہ میں ایک دو باتیں ضرور عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیں، تو بات ختم ہو گئی، تعویلات پیش کرنا نہیں، حضرت ایسا ہو گیا نہیں ویسا ہو گیا۔ فرمایا ایسا آدمی کامیاب نہیں ہے، فوراً کہہ دو حضور حضرت غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کہ ہر وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود چلنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، نہ خود چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ یہ معاملات تمام انبیاء پر جو پیروی کرنے والے تھے، جو ان کے ساتھ لگے، جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، مذاق اڑایا گیا کہ کن باتوں میں لگ گئے ہو، پریشان کیا جاتا، تنگ کیا جاتا، انبیاء کو تنگ کیا جاتا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ایمان لائے تو کفار مکہ ان پہ ہنستے تھے کہ یہ کیا، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ جسم ملے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، حساب و کتاب کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر الٹے سیدھے قسم کے اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے رہے۔ اس کے بعد آج تک جتنے لوگ بزرگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو شیطان کے علاوہ جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جو نہ خود چلنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، ارے تو شیخ سے تعلق قائم کر لے گا، اللہ والا بن جائے گا، تیرے مزے ختم ہو جائیں گے، تجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، تجھے شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، تیری داڑھی آ جائے گی تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تجھے نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، اس قسم کے معاملات ڈالتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اب اس کا شیطان کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیخ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو باتیں کہلوائے گا۔ حضرت والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ہندو اور مسلمانوں کے فسادات ہو گئے، تو ایک جگہ پر لاشیں گری ہوئی تھی، اس میں ایک مسلمان تھا زخمی، ٹانگیں کٹکٹی ہوئی تھی، دیکھا سامنے سے ایک بنیا آ رہا ہے، تو اس کو بلایا، لالا جی ادھر آنا۔ وہ ڈر گیا کہ یہ لاشیں کیسے بول رہی ہیں، کہا میں زندہ ہوں، میرے پاس کچھ پیسے رقم رکھی ہوئی ہے، میں مر جاؤں گا کسی کے کام نہ آئیں گی، آپ آ کر پیسے لے لیں۔ لالا جی لالچ میں آ گئے, وہ لالا لالچ میں آ گیا, وہ سامنے آیا, مسلمان نے تلوار نکالی, اس کی ٹانگیں کاٹ دی. کہا اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا, سوچا تو دو دیوانے بیٹھ جائیں گے, باتیں ہوتی رہیں گی, ٹائم پاس ہو جائے گا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ خود بھی نہیں چلنا چاہتے, دوستوں کو بھی نہیں چلنے دیتے. اور جیسے نے عرض کیا کہ اپنے اوپر دلیل حدیث ہی پیش کریں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں وہ نظر نہیں ہوگی. جو اپنی پسند کی حدیث ہیں وہ لے کر اب بیان کریں گے, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا, تمہیں تمہارے شیخ تمہیں کیا سکھا رہے ہیں. اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو میں مضمون کرنے لگا ہوں اس سے پہلے تمہید مانگ رہا ہوں. تو جب میں بالکل پہلا مدرسے کا سال تھا, جس کو ہمارے یہاں اعدادیہ کہتے ہیں, تو اس وقت ایک بڑے درجے کا طالب علم, جو میں نے کہا نا خود بھی نہیں چلنا چاہتے, آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو ملتا کیا ہے کہ ایک شخص شریعت و سنت کے مطابق ایک اللہ والے سے جڑا ہوا ہے, ان سے تعلق قائم کیا ہوا ہے, اور اس اللہ والے کو وقت کے مفتیان کرام, وقت کے بزرگان دین, مشائخ پوری دنیا کے ان کو مانتے ہیں, اور ایک شخص جو ابھی عالم بھی نہیں بنا ہے اس کو اس اللہ والے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب کا اصل والد صاحب سے تعلق ہوا, ایک ادارے میں پڑھتے تھے, وہ بڑے درجے ایک ادارے میں پڑھتے تھے, تو انہوں نے والد صاحب سے چھٹیاں ہوئیں, کہا کہ حضرت مجھے آپ کے پاس وقت لگانا ہے. والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی ابھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں کہ حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں وقت لگا دیں. وقت لگانا شروع کر دیا, چند دنوں کے بعد وہ صاحب نظر نہیں آ رہے. والد صاحب نے ان کے دوستوں سے پوچھا یہ کہاں ہیں, اب وہ خاموش حضرت یہ کہا صحیح سے بتاؤ, کہا وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ مجھے حضرت والا کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اتنے بڑے اللہ والے کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو وجہ کیا ہے, تمام باتوں پہ نظر نہیں ہے, ایک بات پہ نظر ہو گئی بس. جس حضرت والد صاحب نے کسی مثال دی, فرمایا کہ ایک بزرگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور سجدے میں سنت یہ ہے کہ ہم مردوں کی کونیاں اٹھی ہوئی ہوں, مردوں کے لیے حکم یہ ہے ان کی کونیاں بچھی ہوئی نہ ہوں بلکہ اٹھی ہوئی ہوں. تو اللہ والے کی کونیاں بچھی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, کہا کیا ہوا لوگوں کے سامنے, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان کی جو کونیاں تھی وہ اٹھی ہوئی ہوتی تھی اور آپ کی بچھی ہوئی ہیں. کہا آپ کی حدیث آپ کی نظر تمام احادیث پر ہے یا ایک ہی حدیث آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے تو یہ ایک حدیث پتا ہے. کہا آپ نے میرا دل توڑ دیا آپ نے. کہا میں بھوڑا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر تھی تو ہاتھ بچھا دیتے تھے, اور میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں کونیاں اٹھا سکوں اور جس طرح سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھ سکوں, اس لیے میں اپنی کونیاں بچھائی ہوئی میں نے اور میں اس پر قادر نہیں ہوں. ایک حدیث پر نظر. تو ان صاحب نے مجھے کہا بڑے درجے کے تھے اور کہا کہ تم نے یہ ٹوپی اونچی پہنی ہوئی ہے. یہ میں مضمون اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت ستائے ہوئے ہیں اس پر ہم, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بھی اس پر ستائے ہوئے ہوں کہ پریشان کرنا. دلائل کے ساتھ انشاءاللہ حضرت والا کی برکت سے عرض کروں گا. تو کہا کہ تمہاری ٹوپی اونچی پہنی ہوئی ہے تم نے, حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو ٹوپیاں ہیں وہ بچھی ہوئی ہوتی تھی, سر سے لگی ہوئی ہوتی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اعتبار سے جس کو کہتے ہیں انڈائریکٹلی حضرت والا پر اعتراض تھا کہ تمہارے تم تو ابھی بچے ہو, تمہیں کیا پتا, تمہارے شیخ نعوذ باللہ سنت کے خلاف چل رہے ہیں اور ان کی ٹوپی اٹھی ہوئی ہے. اب میں اس کے کیا بولتا, میری عمر کیا, وہ سامنے علم ماشاءاللہ رکھنے والے اور ہم تو ابھی ادادیہ میں تھے, جس کو آپ سمجھ لیں اسکول کے اعتبار سے نرسریز کو کہتے ہیں, کے جی کی کلاسوں میں. میں خاموش ہو گیا. پھر جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت والد صاحب دل میں بات ڈالی ہوئی تھی یہ کہ اللہ والوں پہ اعتراض, کبھی اعتراض, یہ بس اب حدیث سن لی, ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اب ہمارے شیخ تو غلط کر رہے ہیں اور وہ عالم حدیث بھی دکھا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو یہ حدیث شریف ہے. اب آدمی گمراہ ہو جائے گا, میرے شیخ سے دور اٹ جائے گا کسی ایک آدمی کی باتوں میں آ کر. تو پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت والا کی کتاب ہے معرفہ ربانی, اس میں پنکھا کھول دے پنکھا حضور صاحب ایک مضمون پڑھا. حضرت والا نے فرمایا کہ میں بمبئی میں تھا اور وہاں پر کھانا کھا رہے تھے, تو کھانے کے دوران گرم گرم روٹیاں آتی اور ہم کھاتے, تو حضرت والا نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل تھے, انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت والا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم گرم کھانے سے منع فرمایا ہے, اور معاف کیجیے گا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ادب کے ساتھ حضرت والا نے فرمایا میرے دل میں یہ آیا کہ میرے پیارے شیخ حضرت مجھے سننا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تو ہر سنت پہ جان چھڑکتے تھے, ان کے یہاں بھی یہی ہوتا تھا گرم روٹیاں آئی کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں بھائی ایسا کرو کہ مشکات کی شریف مشکات شریف کی جو حدیث ہے اس کی شرح مرقات لے کر آؤ، اور ہم دیکھیں گے کہ محدثین نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے. کتاب منگوائی گئی اور جب وہ حدیث کھولی تو حضرت والا نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں گرم کھانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کھانا جس سے زبان جل جائے اور اس کھانے سے دھوئیں نکل رہے ہوں جس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچے، اس کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو فرمایا حضرت والا نے سہیل بھائی آگے، والد صاحب نے فرمایا آپ بھی تھوڑی بات کیجیے گا آج، آگے تشریف لے گا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ جو دیوبند کے فاضل تھے وہ اتنا خوش ہوئے، اتنی دعائیں دی کہ حضرت والا آپ نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا اور پورے سفر میں میرے ساتھ رہے. جس دن یہ مضمون پڑھا میں نے کہا ہم بھی اس حدیث پر جو اشکال کرتے ہیں کہ تمہارے شیخ نعوذ باللہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور جو وہ ٹوپی پوری بیٹھی ہوئی پہنتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور سنت کے خلاف ہے. میں بھی اس کو دیکھتا ہوں. الحمدللہ مشکات کی شرح مرقات دیکھی اور ایک دوسری کتاب دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین ٹوپیاں استعمال کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین ٹوپیاں استعمال کرتے تھے، ایک ٹوپی جو سر سے چپکی ہوئی ہو، دوسری ٹوپی جو کانوں تک ہو، اور تیسری ٹوپی اونچی پہنتے تھے کبھی کبھار. اور فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشائخ اونچی ٹوپی پہنتے ہیں. معلوم ہوا کہ اب یہ منع نہیں ہے. اب اس کو آدمی حدیث دیکھ لی کہ ہمارے شیخ تو نعوذ باللہ غلطی پر ہیں. تمام احادیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. اس لیے حضرت تھانوی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یا تو بلا کا عالم ہو، تمام حدیثیں اس کے سامنے ہوں، یہ نہیں کہ ایک حدیث شریف دیکھی اپنے شیخ پر اعتراض کر دیا. من اعترض علی شیخی و نظر الی احتقارا فلا یفلح ابدا، وہ کبھی فلا ہی نہیں پا سکے گا. اور حضرت والد صاحب نے فرمایا فلا کہتے ہیں دین و دنیا کی کامیابی. تو الحمدللہ جس نے بات پوچھی میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیں تینوں ٹوپیاں ہیں، ہم جس ٹوپی پہنیں گے سنت پر ہی عمل ہوگا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ذرا غور کرو، جو شیخ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ اگر مرید نے نمازی کے آگے سے گزر گیا معافی مانگ کر رہا ہو اس سے پہلے، مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں پھر الٹا پاؤں رکھا باہر آؤ، پہلے سیدھا پاؤں رکھو، جوتا پہننا ہے پھر سیدھا پاؤں پہننا ہے، کسی نے بائیں پہن لیا نہیں پہلے اس طرح پہنو. حتیٰ کہ حضرت والد صاحب دامت رکھتا تم بچوں گھر پہ بچوں سے بھی کہتے ہیں بھائی تم نے سنت کے خلاف کر دیا، اس طرح جوتے پہنے جاتے ہیں، اس طرح کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو کیا وہ اس باتوں میں سنت کا خیال نہیں رکھیں گے؟ تو ہر بات فرمایا کہ اپنے اوپر اعتراض شیخ پر اعتراض کرنے سے پہلے پوری تحقیق کرو. اگر بہت زیادہ پریشانی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میرا دل کھول دے، اے اللہ میرے دل میں جو اعتراض آ رہا ہے اے اللہ اس کا حل ڈال دے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو شیخ کے جو پرانے خادم ہو جن کا شیخ سے مضبوط تعلق ہو ان کے پاس آدمی جا کر بیٹھے کہ بھائی جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، کچھ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں اس معاملے پر، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا عمل ہے، وہ بتا دیں گے. ورنہ کسی صحبت یافتہ مفتی سے، مفتی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت اس معاملے میں ہم اٹکے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اتنے سالوں کی پریشانی کو جن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ شروع میں کہ جو لڑکے نے دل میں بات ڈالی کہ یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے تمہارے یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. تو تینوں یہ جو اونچی پہنے اس کی مرضی ہے، جو بچھی ہوئی پہنے اس کی مرضی ہے، ہر ایک کی مرضی ہے. کسی کو یہ کہنا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے بتایا، ہاں ہمیں بھی کچھ لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے اس پر کہ یہ ثابت نہیں ہے. پھر صحابہ کا بھی عمل لکھا ہے اور مولا علی قاری نے فرما لیا ہمارے زمانے کے مشائخ کا یہ عمل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ خود بھی نہیں چلنا چاہتے اور دوسروں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہی ٹوپی پہنی جا رہی ہے اور کوئی پہنی نہیں جاتی. شیخ جب بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، بس ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے اس لیے ہم پہن رہے ہیں، تو جب ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو فرض نہیں سمجھ رہا. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایک شخص نے بتایا کہ تمہارے سلسلے کے ایک آدمی ہے، اس نے آ کر ایک شخص سے کہا کہ یہ تم نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس لباس سے اور اس ٹوپی سے تمہیں کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی. اب اس شخص نے اس کو فرض سمجھ لیا، اس ٹوپی کو اور اس لباس کو فرض سمجھ لیا، ایسے کے لیے پہننا ہی جائز نہیں ہے کہ جو ایک غیر ضروری چیز کو فرض سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے، اسی سے لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے. اعتدال کہ ہمارے شیخ کا طریقہ کیا کیا ہے، وہ اپنے متعلقین کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ہم اعتراضات کر کے دور ہو جاتے ہیں. تو اپنے شیخ پر بھروسہ ہونا چاہیے. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ مستحب سے بھی روک سکتا ہے. ایک بات میں نے آج مدرسے میں طلبہ کو سنائی, پھر میں نے حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں. کہاں صحیح ہے بیان کر دینا. میں نے مدرسے میں عرض کیا کہ چونکہ بعض لوگ اس پر بھی بہت زیادہ, حضرت والد صاحب بار بار فرماتے رہتے ہیں کہ بچیوں کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے شاہ سختی ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو بھائی, اپنے طلبہ سے میں نے عرض کیا مدرسے میں کہ ایک ہے ولیمہ, وہ تو مسنون ہے. دوسرا ہے لڑکی والوں کا دعوت کرنا, یہ مباح ہے, جائز ہے, فرض نہیں ہے. دعوت کرنا سنت نہیں ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, جائز اور مباح کام ہے. اور دعوت نہ کرنا سنت ہے, دعوت نہ کرنا سنت ہے. امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم اور ان کے والد حضرت مفتی عبد الحکیم سکھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیکم میں سنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام ایمن کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا کے آ جاؤ. حضرت مفتی صاحب نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جنت کی خاتون کی جو سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو رخصتی کی ہے کس انداز سے کی ہے, یہ سنت کا طریقہ ہے. فرمایا کہ ایک جگہ لکھا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے دعوت نہیں کی. اپنا سوال اپنا جواب. تو انہوں نے لکھا کہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیتے کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے چلو صحابہ دسترخوان لگا دو, پورے مدینے کے لیے دسترخوان لگ جاتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ قربان کیے ہیں اور ٹوٹل 100 اونٹ قربان کیے اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ قربان کیے, کمی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر خود اختیار کیا تھا, خود پسند کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو. فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں اور ایک دن فاقہ کروں اور صبر کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کس طرح کی کہ کوئی دعوت نہیں کی, اور یہی سنت کا عمل ہے. دارالافتاء میں ایک دفعہ ایک استفتہ آیا کہ لڑکی والوں کا کھانا ثابت ہے یا نہیں. ایک صاحب جو ٹکر پہ تھے کہا میں اس کا جزیہ ڈھونڈ کے دکھاؤں گا کسی کتاب میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ڈھونڈو. 3 دن تک لگا رہا, مولانا کو بتایا مفتی صاحب کو کہ جزیہ مل جائے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جزیہ ہمارا مل گیا. ایک دلیل ان کو نہیں ملی کہ پھر صاحب اب خاموش ہو گئے. کہاں بات تو صحیح ہے تمہاری, مجھے تو کوئی حوالہ نہیں ملا کیونکہ یہ چیزیں پہلے تھی نہیں, یہ دعوتیں وغیرہ. تو اگر اب شیخ اگر اپنے مرید سے متعلقین سے کہتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے متعلقین لڑکی والوں کی دعوت نہ کریں, تو وہ شیخ اپنے متعلقین کو مباح سے روک رہا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا کہہ رہا ہے, تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. جو اعتراض دل میں آئے گا انسان دور ہٹ جائے گا. اپنے شیخ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرے شیخ مجھے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک کی دعوت دے رہے ہیں. اور میرے والد صاحب نے فرمایا جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جائز ہے مجھے اجازت دے دیں, میری یہ مجبوری ہے, اگر شیخ اجازت دے دیتا ہے. اور فرمایا کہ سب لوگ یہی کہتے رہے کہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے اور ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں, ہماری یہ مجبوری ہماری یہ مجبوری. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر کون عمل کرے گا, اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ آپ دیکھیں حج کے باب میں دیکھیں کتنی سنتیں ہیں, کتنی سنتیں ہیں. اب چونکہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے اشارہ کر رہا ہوں, فرائض حج میں کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, گنتی کے ہیں, سنتیں کتنی ہیں. لیکن ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا حج سنت کے مطابق ہو جائے, میرے حج میں ایک سنت بھی نہ رہ جائے میرے حج میں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حج میں فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں, ہم صرف وہ کر لیتے ہیں, سنت کا کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر سنت ہمیں بتاؤ, یہ سنت کیا ہے, یہ سنت کیا ہے, حج میں کیا سنت ہے کہ ہمارا حج سنت کے مطابق ہو جائے. تو میرے بھائی ہماری جو زندگی ہے وہ بھی تو سنت کے مطابق ہو جائے. نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کا راستہ کیا ہے؟ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک یہی کہنا شروع کر دے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں دعوت کر لوں. فرمایا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون عمل کرے گا؟ حضرت والا کہ ہمارے شیخ کا کیا طریقہ تھا, ہمارے دادا شیخ کا کیا طریقہ تھا, انہوں نے کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کی سنت کے مطابق. ہر بات پر خاص ہے. یہ وہ سنت ہے جو اس زمانے میں متروک ہو گئی ہے, چھوڑ دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجازت دینی چاہیے کیونکہ لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے یہاں دعوت نہ کرنا, لوگ سمجھ رہے ہیں دعوت کرنا حرام ہے, اس لیے تو اجازت دینی چاہیے. پچھلی مرتبہ حضرت والد صاحب جب سفر میں گئے تھے تو میں نے ایک بات عرض کی تو کچھ والد صاحب کے پرانے متعلقین تھے, انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, والد صاحب کی برکت سے عرض کیا. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی گاؤں ایسا ہو جس میں پورا سنت کا رنگ آ جائے اور گاؤں میں کوئی بھی دعوت نہیں کرتا, ایک آدمی بھی لڑکی کی دعوت نہیں کرتا, وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک آدھ کر لے تاکہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے. لیکن اس زمانے میں 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو دعوت کریں گے کیونکہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے. تو اس زمانے میں یہ وہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر عمل چھوٹ گیا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جس زمانے میں سنتیں چھوڑ دی جائیں, سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اس زمانے میں کوئی ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ابھی وقتی طور پر میری نظر میں یہی ایک سنت ہے جس پر عمل چھوٹتا جا رہا ہے. یہی ایک ایسی سنت ہے جس پر ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی سنتیں ہوں, لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل چھوٹتا جا رہا ہے اور عمل کرنا لوگ ترک کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ہی خواہش ہے, ہم نہیں کریں, لوگ یہ کہیں گے, ناراض ہو جائیں گے. فرمایا کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کتاب بھی رکھی ہوئی ہے, جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. علیکم بسنتی, مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی صاحب کے والد جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, خود بھی مفتی تھے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے حوالے کے ساتھ کہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کی دعوت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ دعوت نہ کی جائے. تو بھائی ہم اللہ والوں کے طریقے پر رہیں, اپنے شیخ کے طریقے پر رہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت والا اگر ہوتے تو وہ بھی اجازت دے دیتے اس زمانے میں, تو حضرت والا کے انتقال کو کوئی 10 سال 50 سال نہیں ہو گئے, یہ 2-3 سال ہی ہوئے ہیں. تو حضرت والا تو آخری دم تک اس بات پر جمے رہے. حضرت والد صاحب نے سنایا کہ حضرت والا کے بعد میں حاضر تھا, ایک صاحب آئے اور کہا حضرت میں شادی ہال سے آ رہا ہوں, آپ کے لیے دعوت کا کھانا ہے. حضرت والا نے فرمایا کس بات کی دعوت ہے؟ جیسے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا اس طرح نہیں جو کہہ دیا چلے گئے بیان کے لیے, وہاں نہیں ہم نے تو ہمارے وعدہ کر لیا تھا, پہلے پوچھتے تھے. فرمایا کس چیز کی دعوت ہے؟ کہا حضرت بیٹی کی دعوت ہے, اس کا کھانا لے کر آیا ہوں. حضرت والا نے فرمایا بیٹی کی دعوت تو سنت سے ثابت نہیں ہے اور آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا حضرت میری یہ مجبوری ہے. عرض کیا کہ حضرت میری خوشی کے لیے تھوڑا سا کھا لیں. فرمایا کہ اختر تو آپ, میں آپ کی خوشی کو دیکھوں اور اپنے رب کی خوشی کو مت دیکھوں, میں نہیں کھاؤں گا. کہا حضرت آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو کھلا دیجئے. حضرت والا نے فرمایا کہ اختر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتا ہے, اور کھانا بھجوا دیا. ہمارے شیخ کا تو یہ عمل تھا اور آخر وقت تک یہ عمل تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ کامل کو نادان نہیں پہچان سکتا, اس مضمون پر ذہن میں بھی تھا کہ یہ مضمون سنانا ہے اور اتفاق نے جب کھولا تب بھی یہ مضمون سامنے آ گیا تھا. چنانچہ حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں ریل کے سفر میں تھا, فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا, میں رات کو عشاء پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرا ایک مرید اسی فرسٹ کلاس میں میرے ساتھ تھا, اس نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی اور شیطان نے اس کے دماغ میں تکبر ڈال دیا. اس نے گھر جا کر خط دیکھا, میں آپ سے بیعت توڑتا ہوں کیونکہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی اور میں نے تہجد پڑھی. مرید تو تہجد گزار ہے مگر شیخ تہجد گزار نہیں ہے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا دیکھ لو, اس ظالم کو یہ خیال نہیں ہوا کہ میں مسافر ہوں اور عالم کا سونا بھی عبادت ہے. اور حضرت نے کیا مثال دی کہ ایک بڑھئی نے آپ کا دروازہ بنایا, اس کا جو اوزار ہے جس سے وہ رندا کرتا ہے, لکڑی چھیلتا ہے, صفائی کرتا ہے, لکڑی کو خوبصورت کرتا ہے, تو لوہے کا وہ اوزار گھس گیا. اب اس نے پتھر نکالا, اس اوزار کو پتھر پہ 1 گھنٹے تک گھسا تو اس کے 1 گھنٹے کی مزدوری بھی اس کو دینا واجب ہے, کیونکہ آپ ہی کے کام میں تو اس کا اوزار گھسا ہے, لہذا اس وقت کی مزدوری بھی دینی پڑے گی. تو مولانا گنگوئی فرماتے ہیں جب عالم کا دماغ اللہ کے سرکاری کام میں تھک گیا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اللہ ہی کے کام میں تھکا ہے. اور حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی 2 رکعت عام لوگوں کی 1 رکعت سے افضل ہے. تو شیخ کے بارے میں تصور کرو، شیخ کے بارے میں دو تصور کرو، نمبر ایک اس کی دو رکعت ہماری ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے، نمبر دو شیخ ہر وقت سرکاری کام میں مصروف رہتا ہے، بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں میرے لیے تو آرام بہت ہی ضروری ہے، اور میں نے بتا دیا کہ جو عشاء کے چار فرض دو سنت پڑھ کر وتر سے پہلے دو رکعت پڑھ لے گا تو حکیم الامت نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے وہ قیامت کے دن تہجد گزار ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں قوتیں بہت کمزور ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دو رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لو۔ ہاں جو قوی ہیں، صحت مند ہو تو ہم آدھی رات کو اٹھنے سے بھی منع نہیں کرتے، بعض لوگوں کو بچپن سے عادت پڑ گئی ہے تو ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو وہ ضرور پڑھیں، لیکن اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں، اپنے کو سب سے حقیر سمجھیں کہ اے اللہ میں آپ کے کرم سے تہجد پڑھتا ہوں، یہ جملہ روزانہ کہو، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، ورنہ اگر دل میں ذرہ بڑائی آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ جنت نہیں پائے گا۔ حدیث شریف میں ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی بڑائی آ گئی تو وہ ہر کے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مضمون سنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے شیخ کے بارے میں دل میں نیک گمان ہو، جس کے دل میں والد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا شیخ کے بارے میں، میں مجبور تھا وغیرہ۔ والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، حضرت میر صاحب دامت برکاتہ کے بارے میں سامنے کوئی حضرت والا کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہتا، کیوں حضرت والا کے بارے میں ان کے سامنے نہیں کہتے، ہمارے سامنے کہتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمیں سامنے سننا پڑے گی، ہمیں ایسا شیخ کے تعلق ہو کہ کسی کی مجال بھی نہ ہو، اور کوئی دن میں بات آئے تو پہلے میں توبہ کرنا چاہیے اللہ کہ ہم جس شیخ کے پاس جا رہے ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو کیا ان بڑی باتوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مفتی فرحان صاحب سلمہ ماشاءاللہ پیشے آفتاب خوش مساق رہنمائی جستن از شمع و چراغ، میری مثال مولانا کے سامنے ایسی ہے کہ آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی موم بتی سے رہنمائی اور راستہ تلاش کر رہا ہو، اور چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا، کہ آسمان پر سورج روشن ہو اور زمین پر کوئی کسی مردہ یعنی بجھنے والے چراغ سے جو ہے رہنمائی لے رہا ہوں۔ تو یہی مثال میری حضرت مولانا کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے منہ بند کرا دیا کہ حضرت والد صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں کچھ سنانا ہے، اگر سنانا ہی تھا تو پہلے سنوا لیتے، بڑوں کی باری بعد میں آتی ہے، اور چونکہ وقت بھی مجلس کا پورا ہو چکا ہے، ایک مختصر سی نصیحت اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے اور آپ سب حضرات اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت والا
سیدی و سندی، مرشدی و مولائی، محبی و محبوبی حضرت شاہ فیروز صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی خدمت میں ایک اصلاحی خط لکھا تھا اور یہی ایک نصیحت کرنی ہے کہ شروع ہی سے، مطلب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے اس راستے میں قدم رکھا، تو مشائخ کی یہی نصیحت رہتی ہے. ڈاکٹر خرم صاحب آگے آ جائیں. آپ کے ذوق اور شوق سے کچھ آمد ہو جائے گی. کہ مشائخ کی یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اپنے حالات سے، جیسے بھی حالات ہوں، اپنے حالات سے اپنے شیخ، اپنے مسلح، اپنے مرشد کو اطلاع احوال ضروری ہے. مرید کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ اس کے اچھے احوال ہوتے ہیں تو بھی نہیں بتاتا ہے، اور اگر خراب احوال ہوتے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ خراب حالت اپنے شیخ کو کیا بتاؤں، شیخ کی نظروں سے گر جاؤں گا. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے یہی فرمایا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کو جو اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے گا، شیخ کے دل میں اس کی اور عزت بڑھتی ہے، وقت بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، اور اس کا راز اس کے سینے میں، ایسے راز بیسیوں مریضوں کے پوشیدہ رہتے ہیں، کسی کے اوپر وہ راز کھولتا نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اول حضرت شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ زبان سے ایک بات نکل گئی، بہت ہی مطلب معمولی سی بات تھی، کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی، اور لیکن اس جو مرید تھا اس کے ایک حالت کی اطلاع، ہم تین چار آدمی وہاں موجود تھے، تو ان حضرت کی زبان سے نکل گئی، اور اس طرح نکلی کہ اس نے دعا کی درخواست کی تھی، حضرت نے دعا کی تو ہمیں اس کے اس بات کا پتہ چل گیا. تو جیسے ہی حضرت نے دعا ختم کر کے اور ہاتھ چہرے پر پھیرا ہے، تو فوراً ہی حضرت کو تنبیہ ہوئی. یہ بڑوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ معاملہ، کہ فوراً ہی حضرت کو تنبیہ ہوئی، اور حضرت نے سب کے سامنے اسی وقت، جیسا کہ ہم اپنے موجودہ شیخ کو بھی دیکھتے ہیں، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے معافی مانگنے میں، معذرت کرنے میں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں. تو فوراً ہی حضرت والا نے اس سے اپنا رجوع کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ اپنے مرید کا ایک حالت مجھ سے ظاہر ہو گئی. تین دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے اس کو بخشا کہ اے اللہ میری وجہ سے جو اس کی آبرو پہ نقصان اور آنچ آئی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے میں اس کو یہ ایصال ثواب کرتا ہوں، اور ہم لوگ جو موجود تھے ان سے وعدہ لیا کہ میرے اس مرید کو کبھی اس کی اطلاع نہ دینا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا. تو یہ ایک اصلاحی خط لکھا تھا، اور اصلاحی خط کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ حضرت ہردوئی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب خط لکھتے تھے، تو کوئی گورنر بھی اپنے بادشاہ کو کیا خط لکھے گا جو اس کی حالت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطے کے اوپر غور کرنا، اور اس وقت عجیب، یعنی اس کیفیت کو جو حضرت کی خط لکھتے ہوئے اپنے شیخ و مرشد کو خط لکھتے ہوئے ہوتی تھی، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جس درجے کا حضرت کو تعلق تھا اپنے شیخ سے، وہی شخص اس کو پہچان سکتا ہے جس کو ایسا درجہ، ایسا تعلق نصیب ہو اپنے شیخ سے. بہرحال ہم نے وہ حضرت کی کیفیت دیکھی ہے، اور حضرت والا حضرت شاہ فیروز میمون صاحب دامت برکاتہم خود اس سے بھی بڑے عینی گواہ ہیں کہ حضرت کے جو خطوط تھے فیکس کے ذریعے جو جاتے تھے، وہ حضرت نے خود کیفیت بتائی کہ کسی جگہ بھی پورے خط میں کسی جگہ پر کاٹ پیٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی لفظ مٹا کر دوبارہ نہیں لکھا جاتا تھا، اگر ہو جاتا تھا تو دوبارہ پورا خط لکھتے تھے، اور اگر خط روانہ کر دیا اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوئی کہ یہ خط نہیں بھیجنا ہے تو دوبارہ منگا لیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر بار بار یا سبو یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے اس کے اوپر دم بھی کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ میرے شیخ کو میرے خط سے خوش فرما دیں. ماں کتنے بجے ختم کرنی ہے؟ ٹائم تو ہو گیا، ہماری تو گاڑی روکنی پڑتی ہے، روکتی نہیں. تو اس اصلاحی خط میں آپ سب کو بھی یہی نصیحت ہے، خط لکھا کریں، شیخ کو خط لکھا کریں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی حال نہ بھی ہو تو یہی لکھ دے کہ حضرت کچھ بھی حال نہیں ہے، کیا عرض کروں. یہ ایک وہ رابطہ ہے کہ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو رگے ہیں یہ رگے نہیں ہیں، تار ہیں بجلی کے، یہ بجلی کے جو تار ہیں اس سے کنیکشن جڑا رہتا ہے شیخ کے ساتھ، اور جو اپنے اطلاع احوال کرتا رہتا ہے خط جو ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، قید العلم بالکتابہ، جو بھی چیز ہے لکھ کے جب لکھ لیں گے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، تو وہ کیفیت اور وہ سب چیزیں بعد میں بھی یادگار رہتی ہیں، اور بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا، چند بزرگوں کے خطوط، چند اوراق کتب اور چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ تو یہ اصلاحی خط میں ایک دو شعر لکھے تھے، اور یہ اشعار ہیں ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں، تو حضرت والا نے اس کو پسند فرمایا، اور اپنے بڑے ہونے کا یہ ثبوت کے تواضع اختیار کرتے ہیں، فرمایا میرے لیے بھی یہی دعا کیا کرنا، جو اس میں دعا ہے کہ میرے لیے بھی یہی دعا کیا کرنا، تو وہ میرے پاس یادگار ہو گیا۔ میں نے کاشف لطیف بھائی سے عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر حضرت کا جواب تحریری مجھے دے دیجیے گا تو میں اس کو محفوظ رکھ لوں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ جو کہا جاتا ہے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی حضرت حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا ہے، آج کل کافیہ ثانیہ میں اولا میں ثالثہ، یعنی بتا رہے ہیں ثالثہ جو در تیسرے سال کا جو تیسرا سال ہے عالم بننے کا اس میں پڑھائی جاتی ہے، کہ فرمایا کہ میرے حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ ہم ایک کافیہ اور لکھ لیں، ہمیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ کافیہ ایک اور بھی لکھ لیں، لیکن حضرت حاجی صاحب کے پاس ان علوم کے اوپر عمل کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، جو مٹھائیاں کتابوں میں پڑھی تھیں ان مٹھائیوں پر عمل حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر نصیب ہوا۔ تو یہ اشعار انہی حضرت حاجی صاحب کے ہیں، دعائیہ اشعار ہیں، فرماتے ہیں حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے، در بدر پھرتی ہے خلقت التجا کے واسطے، در بدر پھرتی ہے خلقت التجا کے واسطے، آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے، رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے، ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں ہو کر ملول، کیجیو یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول، ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے، کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گل و گلزار سے، کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گل و گلزار سے، کر مشرف مجھ کو تو دیدار پر انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شعر دیکھیے گا، آ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو ملول، کر تو ان ناموں کی برکت سے دعا میری قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ان بزرگوں کے تئیں یا رب غرض ہر کار میں، کر شفاعت کا وسیلہ اپنے تو دربار میں، مجھ ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، اس دوئی نے کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے، کر دوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے، تا
ہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واسطے، کر دیا اس عقل نے بے عقل و دیوانہ مجھے، کر ذرا اس ہوش سے بے ہوش و مستانہ مجھے، یا حق اپنے عاشقان با وفا کے واسطے، کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے، چرخ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم،
جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ بڑے لوگ ہیں اپنے آپ کو کس قدر پستی میں ظاہر کرتے ہیں،
چرخ عصیاں سر پہ ہے، چرخ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم، چار سو ہے فوج غم کر جلدی اب بحر کرم، کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے،
یہ اشعار حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سنے ہوئے،
ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زود کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے آسائے آہ مجھ بے دست پا کے واسطے، نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ زہد نہ خواہش علم و ادب، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، عقل و ہوش و فکر اور نامہ دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار،
اسی پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے حضرت شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے، کہ اے اللہ درد دل کا جو تحفہ آپ نے عطا فرمایا پوری عالم کی پوری کائنات کی نعمتوں کا حاصل ہے،
عقل و ہوش و فکر اور نامائے دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار، بخش وہ نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، گرچہ عالم الہی سعی میں نے بسیار کی، پر نہ کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی،
کسی بادشاہ کی خدمت میں کوئی جا رہا ہو تو کیا تحفہ لے کر جائے گا، بادشاہ کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں، ان کے دربار میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا تحفہ لے کر آیا ہوں،
گرچہ عالم میں الہی سعی میں نے بسیار کی،
میں نے دنیا میں بہت کوشش کی ہے اللہ آپ کی خدمت میں تحفہ لانے کے لیے،
گرچہ عالم میں الہی سعی میں نے بسیار کی، پر نہ کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی، جان و دل لایا ولے تجھ پر فدا کے واسطے، جان و دل لایا ولے تجھ پر فدا کے واسطے،
اور آگے فرماتے ہیں کہ گرچہ یہ ہدیہ میرا ناقابل منظور ہے،
گرچہ یہ ہدیہ میرا ناقابل منظور ہے، پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے، کچھ تگانے تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا،
مقطع ہے حضرت حاجی صاحب کا،
حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے،
بس میری دعا فرماؤں اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے واسطے سے، ان بزرگان دین کے وسیلے سے ہمارے پیارے محبوب شیخ دامت برکاتم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور جلد یہاں پر رونق افروز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ آج کی مجلس 13 ممالک میں 66 مقامات پر سنی گئی، سعودی عرب، ملائیشیا، نیدرلینڈ، باربڈوز، قطر، پاکستان، برطانیہ، رومانیہ، انڈیا، افغانستان، امریکہ، کینیڈا اور ہانگ کانگ میں. ماشاءاللہ